أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، آواز میری برادران کو آ رہی ہے صاف؟ یہ پرابلم تو نہیں ہے آواز؟ ٹھیک چلے، ٹائم ہمارا تھوڑا شارٹ رہے گا کیونکہ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، تو بہرحال اپنے سلسلہ بحث کو ہم بڑھاتے ہیں. وعلیکم السلام. فقہی مسائل کے حوالے سے ہمارا تسلسل جاری تھا، جس میں پہلا ہمارا جو حصہ تھا وہ توضیح مسائل کے مسائل سے متعلق تھا. توضیح مسائل میں ہم نے پچھلی دفعہ نجاسات کا تھوڑا سا تعارف پڑھا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی منتقل ہوں گے مطہرات کی جانب، کیونکہ نجاسات کا اگر انسان کو علم ہو جائے تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی کافر کے حوالے سے، کہ ہم سات پڑھ چکے تھے، آٹھواں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، تو کہ کافر آٹھواں نجس کافر ہے، جو انسان کافر ہو وہ نجس شمار ہوتا ہے، اور اس کے اگر گیلے ہوں ہاتھ پاؤں یا لباس تو اس سے نجاست منتقل ہو جاتی ہے. تو کافر کی جو بنیادی طور پہ کافر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو. مشرک بھی فقہی طور پہ کافر کے زمرے میں آتا ہے، اگرچہ اگر ہم لغوی طور پہ کفر اور شرک کا جائزہ لینا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کافر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا انکار کر دے، جبکہ مشرک اسے کہتے ہیں کہ جو خداوند عالم کا شریک ٹھہرائے. کافر کا دائرہ کار مسیح ہے، کیونکہ اس میں اس کے علاوہ بھی بعض اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اگر ہم اپنے مطابق کافر کی بحث کو لے کے چلنا چاہیں تو اس کو چار حصوں میں تقسیم کریں. ایک وہ انسان کافر ہوتا ہے جو خداوند عالم کے وجود یا اس کی انکار کرتے ہیں. دوسرا وہ انسان کافر ہوتا ہے جو آئمہ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو خدا قرار دے دے یا خدائی صفت سے مزین قرار دے دے. تیسرے وہ لوگ کافر شمار ہوتے ہیں کہ جو خارجی اور ناسبی ہوں. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو اہل بیت عناد رکھتا ہے، تو یہ انسان اعلانیہ کے طور پہ اگر اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے جو آئمہ علیہ السلام کے خلاف جنگ کے اوپر اتر آئے اور اعلانیہ طور پہ جہاد کرے تو وہ انسان کافر شمار ہوگا، البتہ صرف جنگ جمل اور صفین میں شرکت کرنے والے ایسے ہیں جو اس عہد سے باہر، کہ انہوں نے اگرچہ امام معصوم کے خلاف جہاد کیا اور قتال اور جنگ کے اوپر اتر آئے، جیسے جنگ جمل میں جناب عائشہ اور جنگ صفین میں بعض دیگر افراد جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے. تو یہ لوگ اگرچہ اصطلاحی طور پہ جو ابھی ہم تعریف کافر کی پڑھ رہے ہیں اس میں وہ شامل ہیں، یعنی اس کی تعریف میں کفر شامل ہے، کیونکہ کافر اسے کہتے ہیں کہ جو انسان اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھے اور دشمنی کا اظہار کرے. اگر اس کو کفر کہا جاتا ہے, مثلا ایک انسان ہے اعلانیہ طور پہ کہہ دے کہ امام ائمہ علیہ السلام سے کسی امام کے بارے میں کہ میں ان سے بیزار ہوں اور میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں, تو شیعہ مکتب کے مطابق وہ نجس ہو جائے گا اور دائر اسلام سے خارج شمار ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف میدان جنگ میں اتر آئے تو مقابلے میں اترنے والا دائر اسلام سے خارج شمار ہوگا. لیکن اس فقہی مسئلے سے بعض لوگ خارج ہیں. امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس کی تاکید فرمائی ہے اپنی توجیہ مسائل میں, یعنی جو بڑی عربی کتابیں ہیں اس میں تاکیداً امام خمینی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے کہ اگر ہم کفر کی اس تاکید کو مد نظر رکھیں کہ جو شخص امام معصوم کے خلاف میدان جنگ میں اتر آیا ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہے, اس تاریخ میں بعض لوگ خارج صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور اس تعریف خارج ہے. کہ امام علی السلام نے اور کو اپنے عمل سے بتایا کہ ہاں اب جنگ جمر اور جنگ صفین میں جن لوگوں نے شرکت کی اس کے دو کے علاوہ تو انسان بھی ائمہ علیہ السلام کے خلاف میدان جنگ میں اتر آیا, وہ دار اسلام سے خارج شمار ہوگا, کافر شمار ہوگا اور وہ نجس ہے, جیسا کہ ائمہ علیہ السلام کے قاتلین کا تعلق ہے. مثلا اگر امام حسین علیہ السلام نے جب خروج فرمایا تو ان کے مقابلے میں جتنے لوگ بھی تھے وہ سب دار اسلام سے خارج شمار ہوں گے اور کافر شمار ہوں گے اس تعریف کے مطابق. چوتھی چیز جس کو فروغ ثابت ہوتا ہے وہ ضروریات دین کا انکار کرنا ہے, کسی نبی کی نبوت کا یا ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا اور وہ نجس شمار ہوگا. اس نقطے کو سمجھنا چاہیے. بس چار ہمارے پاس کافر چار طرح کے ہو جاتے ہیں. ایک وہ انسان کافر ہے, نجس ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا, اس کے وجود کا انکار کرتا ہے. نمبر دو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے جو ائمہ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیتا ہے یا ائمہ علیہ السلام میں کو خدا کے مرتبے پر لے آتا ہے, انسان نجس شمار ہوگا, کافر شمار ہوگا. نمبر تین جو دشمنی کا اظہار کرتے یا میدان جنگ میں قتل امام ائمہ علیہ السلام کے خلاف میدان جنگ میں اتر آئے, یہ انسان کافر شمار ہوگا. چوتھا کافر وہ انسان شمار ہوتا ہے جو کسی نبی کی نبوت کا انکار کرتے. مثلا ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہیں, اگر مسلمانوں میں کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو قائل ہو لیکن گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کی بھی نبوت کا انکار کر دے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مثلا کوئی انسان حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے یا اسی طریقے سے کسی اور نبی کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا. اچھا ضروریات دین سے مراد یہ ہے کہ بعض ایسے ہمارے دینی امور ہوتے ہیں کہ جو علماء کی محافل میں اور عوام کی محافل میں, عوام کے درمیان اور علماء کے درمیان ثابت شدہ ہوتے ہیں, دین کے نام سے وہ متعارف ہوتے ہیں, ہر کوئی اقرار کرتا ہے کہ یہ دین ہے اور دین کے اعمال دین کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. مثال کے طور پہ نماز بہت واضح چیز ہے, نماز بہت واضح چیز ہے, ہر کوئی اس کا اقرار کرتا ہے, اس کے حکم کا دل و جان سے تسلیم کرتا ہے کہ خداوند عالم نے مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری قرار دی ہے. سنی بھی اس کے قائل ہیں, شیعہ بھی قائل ہیں, سنی بھی قائل ہیں, سلفی بھی قائل ہیں, سب مسلمان قائل ہیں, ماضی میں بھی اور حال میں بھی. بس چونکہ تمام مسلمان اس کے قائل ہیں اس وجہ سے یہ ضروریات دین میں شمار ہوگا. ضروریات دین سے مراد ہے جو دین کی واضح تعلیمات ہیں, بیشک وہ فقہ سے تعلق رکھتی ہوں یا عقائد سے تعلق رکھتی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ انسان کافر شمار ہوگا. مثال کے طور ایک دفعہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز بیکار چیز ہے، ویسے ہی لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہے، اسلام نے لوگوں کے اوپر مسلط کر دی ہے، جو اس طرح کے کلمات بولے وہ انسان گویا نماز کا انکار کر رہا ہے، اور جو نماز کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے اور کافر شمار ہوگا. ہاں البتہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اور یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ یہ دین کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، اگر اس کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے کسی سرکشی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار انسان ہے لیکن مسلمان ہی شمار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ضروریات دین کا انکار ایک عقیداتی چیز ہے، عقیدے سے جس کا تعلق ہے کہ انسان اس کا انکار کر دے. البتہ اس کافر میں جو اب نبوت کسی نبی کی نبوت کے انکار کی صورت میں جو انسان کافر ہوتا ہے، ایسی صورت میں تو تمام کے تمام ایسے افراد جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے وہ کافر شمار ہونے چاہیے. لیکن اسلام نے دو تین طبقوں کو اس سے استثناء قرار دیا ہے، خارج قرار دیا ہے اس حکم سے. ایک ہے یہودی، ایک ہے عیسائی اور ایک ہے مجوسی. یہ تینوں اگر سے کافر ہیں اور اہل کتاب ہیں لیکن پاک شمار ہوں گے، یعنی ان کے کفر میں ہمیں شک نہیں ہے، یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کفر ان کا آشکار ہے، لیکن یہ لوگ مسلمان شمار ہوں گے. بس کافر کی تعریف سے اگر استثناء حاصل ہے اس حکم سے کہ وہ نجس ہیں یا نہیں، تو صرف اہل کتاب ہیں. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہود، عیسائی، مجوسی، یہ کافر تو شمار ہوتے ہیں لیکن نجس نہیں ہیں. بس یہ تین طبقے اس تعریف سے خارج ہیں. تو یہ آپ کافر کے حوالے سے لوگوں کے احکامات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت وہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. سب لوگوں نے غدیر خم میں اعلان سنا اور اسے قبول کیا، اس کے بعد وہ منکر ہو گئے. تو یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے ضروریات دین اور ایک ہوتا ہے ضروریات مذہب. ضروریات دین سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمان، تمام مسلمان اس کا اقرار کرتے ہوں، جبکہ ضروریات مذہب سے مراد وہ فرقہ ہے جس کے ماننے والے ایک بات کا اقرار کرتے ہوں. امام علی علیہ السلام کی محبت اور ان کے سے دشمن سے دشمنی رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، لیکن ان کی خلافت کو قبول کرنا یہ ضروریات مذہب میں سے شیعہ مکتب کے اثرات ہے. اس لیے اگر کوئی امام علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتے یا انہیں خلیفہ پہلا خلیفہ نہ مانے تو وہ مکتب تشیع سے تو خارج ہے لیکن مسلمان شمار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ضروریات دین کا انکار نہیں کیا بلکہ ضروریات مذہب کا انکار کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 12 ائمہ علیہ السلام میں سے کسی بھی ایک امام کو دشمنی کی بنا پہ گالی دے دے تو وہ انسان کافر شمار ہوگا اور نجس شمار ہوگا. صحیح، اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کو برا بھلا کہہ دے. اچھا، اسی طریقے سے کافر اگر مر جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر کافر مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے. یہ کفر کی چند آپ کے سامنے تفصیلات تھیں. اس کے بعد ہمارا نجاسات میں نواں حکم آ جاتا ہے شراب کا. اللہ تعالیٰ نے جہاں شراب کو حرام قرار دیا وہاں اسے نجس بھی قرار دیا ہے. اچھا، یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، ہر چیزیں جو نشہ آور ہے، نشہ آور دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ شاید نشہ آور ہے اور نجس بھی ہے، اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے شاید نشہ آور تو ہے لیکن نجس نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہیروئن ہے یا چرس ہے یا بھنگ ہے یا فیون ہے, یہ ان چیزوں کا استعمال حرام تو ہے, یعنی ان کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اس کو ترک کرنا ضروری ہے. البتہ یہ ساری نجس نہیں ہے. شراب واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جو نشہ آور بھی ہے اور نجس بھی ہے. یعنی اگر شراب کپڑوں پہ لگ جائے یا کسی جگہ پہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کی حاجت پیش آئے گی. لیکن اگر جیسے چرس ہے یا بھنگ ہے, اگر وہ کسی چیز میں لپٹی بھی ہو یا لپٹی بھی نہ ہو, مثلا جیب میں اور کوئی شخص نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا استعمال ہر صورت میں حرام ہے. ایک اور اہم مسئلہ, الکوہل جو کہ شراب ہی کو کہا جاتا ہے, اس کی قسمیں ہیں. ایک الکوہل تو وہ ہے کہ جو شراب کی صورت میں پی جاتی ہے, ایک الکوہل وہ ہوتی ہے جو صنعتی اور طبی طور پہ استعمال ہوتی ہے. میڈیسن میں بھی الکوہل استعمال ہوتی ہے اور صنعتی کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہے, جیسے یہ فرنیچر کی دکانوں پہ فرنش کرنے کے لیے الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ الکوہل کی تمام قسمیں پاک ہیں, نجس نہیں ہیں. شراب چونکہ بالعموم انگور سے بنتی ہے, تو انگور کا استعمال ہمارے ہاں مختلف چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے. بس انگور کھائے بھی جاتے ہیں, کٹے ہوں یا میٹھے ہوں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر انہیں انگوروں سے کشمش بنا لی جاتی ہے, اور کشمش کا بھی استعمال ہم کرتے ہیں مختلف کاموں میں. اگر انگور کے رس میں خود بخود جب پکال آ جائے تو وہ پاک ہے, لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کھیر بنائی, کھیر کے اندر آپ نے کشمش ڈال دی, اس کو بننے سے پہلے مثلا سوئیاں بنا رہے تھے آپ, سوئیاں بنا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں کشمش تھی یعنی انگور تھا, آپ نے اس کے ابلنے سے پہلے ہی کشمش کو ڈال دیا, اور کشمش کو ڈالنے کے بعد وہ پھر دودھ ابلا یا سوئیاں ابلی یا کھیر ابلی, تو وہ ساری کی ساری نجس ہو جائے گی. اگرچہ وہ ہے پاک لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہوگا, مگر آغاز اسلامی کے نزدیک. لیکن اگر وہ ایسی صورت بن جائے کہ اس میں ہم یہ حکم لگا سکیں کہ وہ گویا جوش لانے والی بات ہے جس سے شراب بنتی ہے, تو ایسی صورت میں وہ ساری چیز نجس بھی ہو جائے گی. البتہ اس سلسلے میں فتاوات مختلف ہیں. مثال کے طور پہ سیستانی نے جو اپنی توجیہ المسائل میں لکھا ہے, اس کے مطابق اگر انگور کے رس میں ایک انگور کا دانہ خود بخود پک جائے یا پکانے پر ابال آ جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاک تو ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اور احتیاط واجب کی بنا پہ ابلا ہوا انگور کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک اچھا انگور ہے جس کو ابالا گیا ہے پانی میں, تو وہ حرام ہے اگرچہ نجس نہیں ہے. خریدنی آغازی ثانی کے نزدیک کھجور, منقع, کشمش اور ان کے شیرے میں چاہے ابال آ جائے تو بھی پاک ہیں, اور ان کا کھانا پینا حلال ہے. صحیح. اچھا, انگور کا حکم الگ ہے اور کشمش کا, سوری, حکم الگ ہے. کشمش کو میں اس سے ملحق کر رہا تھا. انگور کا حکم الگ ہے, لیکن اگر اسی انگور کو آپ مختلف مراحل میں گزارنے کے بعد اس سے چیزیں بنا لیتے ہیں, جیسے منقع ہے, کشمش ہے, اگر ان کے شیرے میں اگر ابال بھی آ جائے تو پاک ہے, لیکن اگر انگور گر جائے اور اس میں ابال آ جائے تو پھر اس کے احکامات جدا ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ کشمش بناتے ہیں اور وہ کھیر میں ڈالتے ہیں آپ یا سوئیوں میں ڈالتے ہیں, اور وہ شیرے میں چاہے ابال آ جائے بعد میں کیوں نہ آئے, تو ان کی بات ہے اور ان کا کھانا انسان کے لیے حلال ہے. اچھا, جہاں تک امام خمینی علیہ رحمہ کا اس حوالے سے ان کا احکامات ذرا دیکھنے پڑیں گے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف تھا امام خمینی کے نزدیک اور آصفانی کے نزدیک کہ کشمش یا انگور کا جو استعمال کھانوں میں کیا جاتا ہے تو اس کے ابال آنے یا نہ آنے پہ کیا فتویٰ بنتا ہے، کیونکہ قدیم فتاوے ہمارے اس مسئلے میں جدا ہیں، جو قدیم کتابوں میں جیسا کہ ہم نے اپنے مدرسے میں جو قدیم کتاب پڑھی آج تو 600-700 سال پہلے کی، اس کے مطابق تو کسی صورت میں اس طرح کا استعمال جائز نہیں بنتا، لیکن اگر آج کے دور میں جو اجتہاد اور اس کے مطابق جو علمی ترقی ہے اس میں بہت سارے مسائل حل بھی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہی انگور کا ہے. مثلاً امام خمینی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر انگور یا انگور کا پانی جو ہے وہ خود بخود جوش میں آ جائے تو وہ حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے پانی ڈالا، پانی کے اندر انگور رہ گیا، وہ جو انگور تھا وہ بھی ابلتا رہا ابلتا رہا اور بعد میں آپ نے خیال آیا نکالا تو وہ انگور کا دانا بھی اندر تھا، آپ انگور کا دانا باہر بنا نکال لیا، تو اب یہ سارا کا سارا پانی جو ہے یا کوئی اور چیز آپ بنا رہے تھے وہ حرام تو ہوگی لیکن نجس نہیں ہوگی. اور اگر وہ مس کر دینے والا ایک مشروع بن جائے تو پھر وہ نجس کی معمولی کے نزدیک شمار ہو جائے گی. یہ ہمارے سامنے مسئلہ آیا کہ اگر انگور آ جائے تو ابال سے پانی سارا کا سارا حرام ہو جائے گا لیکن نجس نہیں ہوگا، آغا سیستانی کے نزدیک بھی اور امام خمینی کے نزدیک بھی. اور اسی طریقے سے امام خمینی علیہ رحمہ نے اپنے توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ اگر خروج یا کشمش یا منفقع اگر یہ جوش میں آ جائیں، مثلا کھیر بنائی، کھیر بنانے سے پہلے یا بعد میں، ہر دو صورت میں جب یہ آپ ڈالیں گے تو اگر جوش آ جائے تو وہ جوش پا گیا اور اس کا کھانا حلال بھی ہے انسان کے لیے. تو یہ ہمارے پاس نواں ایک مشہور تھا فقہی حکم کے جو آپ نے ملاحظہ کیا. دسواں حکم ہمارا ہے اجازت کھانے والے حیوان کا پسینہ. نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسانی نجاست کھانے کے عادی شمار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اونٹ تھا، اونٹ انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو گیا. عادی ہونے پہ ہمیں توجہ رکھنی ہے، جو کبھی کبھار نجاست کھاتا ہے یا کوئی حیوان ایسا ہے کہ جو نجاست تو کھاتا ہے لیکن اتنی کم مقدار ہے کہ اس کا خون گوشت پوست اس سے نہیں بنتا، تو وہ ایسا حیوان اس حکم میں شامل نہیں ہے، بلکہ ایسا حیوان جس کو انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو گئی ہو تو ایسے حیوان کا پسینہ نجس ہوگا. جیسے ایسے اونٹ کا پسینہ جو کہ انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو گیا ہو وہ نجس ہے، اور یہی حکم احتیاط واجب کی بنا پہ دوسرے حیوانات میں بھی لاگو ہوگا. مثلا اگر کوئی ایسا حیوان ہے جو انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو گیا تو اس کا پسینہ انسان کے لیے نجس شمار ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ وہ ہے آب جو جو کہ عموماً جو سے تیار کی جاتی ہے، جو کے دانوں سے تیار کی جاتی ہے، ایک پانی ہے. یہ پانی جو ہے اگر وہ نشے کا سبب بنتا ہے تو تب حرام ہے، لیکن اگر نشے کا سبب نہیں بنتا تو وہ نجس بھی ہے. صحیح، یعنی آب جو ایک ایسا ہے وہ مثل شراب ہی ہوتا ہے، جیسے انگور کی شراب بنتی ہے اس طریقے سے جو کی بھی شراب بنائی جاتی ہے جو کہ حرام بھی اور نجس بھی ہے. لیکن وہ پانی جو پاک اور حلال ہے اور کسی قسم کے نشے کا سبب بھی نہیں بنتا وہ حلال شمار ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ فقہ جو ہے وہ عام طور پہ فقہ اسے کہتے ہیں، ایک قاف الف عین فقہ، یہ عام طور پہ جو جو سے تیار کی جاتی ہے اور بہت ہلکے ہلکے نشے کا سبب بھی بنتی ہے. یہ جو ہے وہ حرام ہے اور نجس بھی شمار ہوگی احتیاط واجب کی بنا پر. البتہ باؤ شعیر جسے ہم کہتے ہیں, اگر آپ یہ دکانوں میں عام ملتا بھی ہے, جسے آپ جو کے نام سے یہ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے, کی پر لکھا ہوتا ہے ماؤ شعیر. ماؤ شعیر جو ہے وہ ٹھیک ہے, پاک بھی ہے اور اس کا استعمال حلال بھی ہے. ایک اور چیز جو کہ جس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے وہ مجنب ہے. مجنب انسان ہوتا ہے کہ جس نے مثال کے طور پہ اخراج اس کا ہوا ہو, اخراج منی ہوئی ہو اور اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی ہو, اور کیفیت طاری ہونے کے بعد وہ مجنب کہلائے گا. اگر ایک شخص حرام طریقے سے مجنب ہوتا ہے تو اس کا پسینہ اگرچہ نجس نہیں ہے لیکن احتیاط واجب محکمہ کے نزدیک ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو یا نماز پڑھنا چاہے تو ایسے لباس یا بدن کے ساتھ ہرگز نماز نہ پڑھے جو کہ اس سے آلودہ ہو چکا تھا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, کیونکہ انسان حلال طریقے سے بھی مجنب ہو سکتا ہے اور حرام طریقے سے بھی مجنب ہو سکتا ہے. اگر ایک انسان حرام طریقے سے مجنب ہو اور اس کا پسینہ اس کے کپڑوں پہ لگ جائے تو اگرچہ یہ کپڑے کے اوپر لگا ہوا پسینہ نجس نہیں ہے, یہ کپڑوں پہ لگا ہوا پسینہ نجس نہیں ہے, لیکن امام خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسے لباس کے ساتھ جو کہ حرام طریقے سے مجرب ہونے والے شخص کا پسینہ ہو, حرام ایسے پسینے سے نماز نہ پڑھی جائے. البتہ آیت اللہ سیستانی نے نماز کو بھی صحیح قرار دیا ہے, یعنی حرام طریقے سے نعوذ باللہ کوئی زنا کرتا ہے تو وہ اس کا پسینہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے, مزاحمت انجامتی اور کپڑوں پہ لگ جائے تو یہ پسینہ اس کا ہے پاک, لیکن امام خمینی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس پسینے سے نماز نہ پڑھے, یعنی اس کی نماز نہیں اس پسینے ہوئے کپڑے پہن کر, مطلب غسل کرتا ہے لیکن کپڑے ایسے پہنے تھے جو کہ پسینے سے آلودہ ہو چکے تھے, لیکن اعلیٰ سیستانی کے نزدیک وہ نجس بھی نہیں ہے اور اس کی نماز بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس نجاسات تھی جس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ٹاپک نجاست ثابت ہونے کے طریقے. پہلی چیز ہے کہ نجس چیز پھیلتی کیسے ہے. نجس چیز ہمیشہ پانی سے منتقل ہوتی ہے, پانی کے علاوہ کسی چیز سے منتقل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ پہ خون لگا ہوا ہے, جیسے ہی اور میرے ہاتھ مثال کے طور پہ گیلے ہیں تو نجاست ہمیشہ گیلے پن سے منتقل ہوتی ہے, گیلے پن کے علاوہ منتقل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ اگر خون لگا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ خشک ہیں اور وہ خون جو جس جگہ لگا ہے وہ جگہ بھی خشک ہے, تو آپ اگر اس پہ ہاتھ بھی لگا دیں تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا, لیکن اگر دونوں میں سے گیلا ہو, مثلا خون لگا ہوا ہے آپ کا ہاتھ گیلا ہوتا ہو تو جیسے